بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد ملفوظات حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ مجلس میں بتا چکا ہوں کہ ملفوظات حکیم الامت کے نام سے 25 جلدیں شائع ہوئی ہیں حضرت والا رحمہ اللہ کے ملفوظات پر مشتمل 25 جلدیں ہیں تو ان میں سے ان کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت ان 25 جلدوں سے آسان آسان ملفوظات کا انتخاب کیا گیا ہے اور یہ حسب منشا ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر ہوا ہے اور اس کے مرتب کرنے والوں میں جناب عامر کمال صدیقی صاحب اور جناب فیصل صاحب اور جناب حضرت مولانا سہیل صاحب دامت برکاتہم یہ حضرات نے اس پہ محنت کی ہے اس کی ترتیب و تزئین اور انتخاب گزشتہ روز جو ملفوظات پڑھ کر سنائے تھے آج دوبارہ سے اسی سے ابتدا کرتا ہوں ارشاد فرمایا کہ ایک نو مسلم کا مقولہ ہے کہ اسلام سے میرے دل کو وہ چین حاصل ہوا جو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں اب میں ہوں اور میرا خدا ہے دنیا کی ہر چیز میری نظر میں خار ہے اور یوں جی چاہتا ہے کہ ایک گوشے میں الگ پڑا رہوں اور اپنے خدا سے لو لگائے رہوں اس لیے زیادہ خلوت میں رہتا ہوں ارشاد فرمایا کہ جس قدر غیر مسلم اقوام ہیں سب نے اسلام کے اصول لیے ہیں اسی لیے راحت اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں نے یہ اصول چھوڑ دیے ہیں اس لیے پریشان ہیں اور تکلیف اٹھا رہے ہیں ارشاد فرمایا کہ محاسن اسلام میں سے ایک امر یہ ہے کہ ہر مذہب کا پورا اثر اس کے خواص متبعین میں ہوا کرتا ہے بس خواص اہل اسلام اہل اللہ اور علماء متقین کا موازنہ دوسرے مذاہب کے خواص سے کر لیا جاوے اور ان کے پاس ایک دو ہفتے رہ کر ان کی حالت کو دیکھا جاوے دعوے سے کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ خواص اہل اسلام تمام دنیا کے مذاہب کے خواص سے افضل ہوں گے عبادت خداوندی محبت الہی ذکر و فکر خشیت اور رغبت اور آخرت کا جو اثر ان میں نمایاں ہوگا کسی مذہب کے خواص میں ان کا پتہ بھی نہ ملے گا اس وقت ظلمت اور نور میں کھلا ہوا فرق نظر آئے گا ارشاد فرمایا کہ محاسن اسلام میں سے ایک امر یہ ہے کہ ہر مذہب کا پورا اثر اس کے خواص متبعین میں ہوا کرتا ہے پس خواص اہل اسلام اہل اللہ اور علماء متقین کا موازنہ دوسرے مذاہب کے خواص سے کر لیا جائے اور ان کے پاس ایک دو ہفتے رہ کر ان کی حالت کو دیکھا جائے دعوے سے کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ خواص اہل اسلام تمام دنیا کے مذاہب کے خواص سے افضل ہوں گے عبادت خداوندی محبت الہی ذکر و فکر خشیت اور رغبت اور آخرت کا جو اثر ان میں نمایاں ہوگا کسی مذہب کے خواص میں ان کا پتہ بھی نہ چلے گا اس وقت ظلمت اور نور میں کھلا ہوا فرق نظر آئے گا اس اعتراض کا ذکر تھا کہ اسلام بزور شمشیر یعنی تلوار سے پھیلا ہے ارشاد فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نانوتوی نے اس کا خوب لطیف جواب دیا تھا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ شمشیر زن یعنی تلوار چلانے والے کہاں سے آئے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دو تلوار چلانے والے تو بزور تلوار اسلام کو عالم بھر میں نہیں پھیلا سکتے تھے تو بس معلوم ہوا کہ شمشیر زن یعنی تلوار چلانے والے اصل علت اشاعت اسلام کی نہیں یعنی اللہ اسلام کے پھیلنے کی اصل وجہ نہیں ہے بلکہ اصل وجہ اور ہی ہے جس سے شمشیر زن پیدا ہوئے وہ حقیقت میں تو تائید حق ہیں اور ظاہری سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اسلام پھیلا ہے اخلاق سے تلوار سے اسلام نہیں پھیلا اس اعتراض کا ذکر تھا کہ اسلام بزور شمشیر یعنی تلوار پھیلا ہے ارشاد فرمایا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خوب لطیف جواب دیا تھا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ تلوار چلانے والے کہاں سے آئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دو تلوار چلانے والے تو تلوار کے زور پر اسلام کو عالم بھر میں نہیں پھیلا سکتے تھے، تو پس معلوم ہوا کہ تلوار چلانے والے اصل اسلام کی اشاعت کی وجہ نہیں ہے، سبب نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ اور ہی ہے جس سے شمشیر زن پیدا ہوئے، وہ حقیقت میں تو تائید حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید تھی ان کے ساتھ ایمان لانے کی برکت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے تائید حق ان کو حاصل ہوئی، اور ظاہری سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اسلام پھیلا ہے اخلاق سے، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا. ارشاد فرمایا کہ یہ اعتراض کہ اسلام بطور شمشیر پھیلا محض غلط ہے، اس وجہ سے کہ اسلام میں اول جزیہ کا حکم ہے، جب جزیہ قبول کر لیا اب تلوار مسلمان نہیں اٹھا سکتا. جزیہ کہتے ہیں کہ جب اسلام کو غلبہ ہوا تو جہاں کافروں کا جو ہے وطن تھا یا کافروں کا علاقہ ہے وہاں پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ یا تو اسلام قبول کر لیں، اور اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر اس کے بدلے میں مسلمانوں کو وہ جزیہ ادا کریں، خاص رقم یا ایک خاص اجناس کی مقدار ہے وہ ادا کیا کریں ہر سال جو بھی طے ہو جائے، تو اس کے بدلے میں اسلام ان کافروں کو تحفظ دیتا ہے، ان کے جان مال اور عزت آبرو کا تحفظ دیتا ہے، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جاتا ہے. تو یہ رقم جو دی جاتی ہے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اگر اسلام قبول کر لیتے تو پورے کے پورے مسلمانوں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا، کوئی جزیہ ان کو دینا نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو اسلام ان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کریں، بلکہ اس کے بدلے میں جزیہ مقرر ہے. تو فرمایا کہ جب جزیہ قبول کر لیا اب تلوار مسلمان نہیں اٹھا سکتا، نہیں اب اس کو تحفظ حاصل ہو گیا، اب اس کی ہر چیز کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کے ذمے ہو جاتا ہے جب وہ جزیہ دے رہا ہے. اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو قابل غور ہے کہ اسلام نے مخالفین کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی ڈھال دے رکھی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے فوراً چھوڑ دو، یعنی اسلام نے یہ حق دے رکھا ہے کہ کوئی آدمی کافر ہے اور اس سے قتال ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، لیکن وہ جیسے ہی تلوار اٹھاتا ہے اچانک وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو جیسے ہی کلمہ پڑھ لے زبان سے ادا کر لے بس اب مسلمان کو منع ہے کہ وہ اس کو قتل کرے، اس کو نقصان پہنچائے، چاہے اس کے دل میں ایمان ہو یا نہ ہو، زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی ڈھال مخالفین کو اسلام نے دے رکھی ہے. تو اس طرح پر ہر کافر وقت پر مسلمان کی تلوار کو بند کر سکتا ہے. مثلا کسی کافر نے کسی مسلمان پر خوب ظلم کیا ہو، ہاتھ پاؤں ہی کاٹ دیے ہوں، اس کے اہل و عیال کو قتل کر ڈالا ہو، غلط ہر طرح کا ظلم کیا ہو، اور باوجود ان مظالم کے پھر کون ایسا ہے کہ موقع ملے اور قدرت ہو اور بدلہ نہ لے، مگر اسلام میں ایسا حکم ہے کہ اگر اس شخص کا یا اس کے کسی یار و مددگار کا اس پر قابو پڑ جائے اور وہ اس کا کام تمام کرنا چاہے، اور وہ کافر زبان سے کلمہ شریف پڑھ لے اور قرائن سے معلوم بھی ہو کہ دل سے نہیں پڑھا، تب بھی حکم ہے کہ تلوار مت اٹھاؤ. یہ کتنی بڑی ڈھال مخالف کے ہاتھ میں ہے. بس جس مذہب کا یہ قانون ہو اس میں کیسے ممکن ہے کہ اس کی ترقی تلوار سے ہو. اب فرمائیے کہ اسلام کیسے بزور تلوار پھیلا، یعنی اسلام اتنا تحفظ دیتا ہے کہ کافر اگر اوپری کلمہ پڑھ لے تو مسلمان مجبور ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ اب اس پر تلوار نہیں اٹھے گی. تو کس قدر تحفظ دیتا ہے اسلام. ارشاد فرمایا کہ جاہل صوفی نماز روزہ وغیرہ ارکان کو کچھ نہیں سمجھتے، ذکر و شغل ہی کو اصل چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل چیز یہ نماز روزہ ہی ہے. ذکر و شغل اسی کی تقویت کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ نماز اعلیٰ درجے کی نماز ہو جائے اور روزہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہو جائے. یہ اعمال بمنزلہ پودوں کے ہیں اور ذکر و شغل بمنزلہ پانی کے ہیں، جس سے پودوں کا نشو نما ہوتا ہے. یعنی نفلی اعمال جو ہیں ذکر و اذکار یہ پانی کی طرح سے ہیں کہ جیسے پودا، اصل چیز تو پودا ہے جس سے ہمیں پھل کھانا ہے، لیکن اس کی ترقی اور نشو نما کے لیے اس کو پانی دیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ ذکر و اذکار اور نفلی اعمال جو ہیں یہ اصل میں جو فرائض ہیں ان کی نشو نما کے لیے تاکہ وہ اچھے ہم اچھے طریقے سے ادا کریں، یہ ذکر و اذکار اسی کے لیے ہیں۔ اگر کوئی احمق پودوں کو تو اکھیڑ کر پھینک دے اور خالی زمین میں پانی دیے جائیں تو اس کی سخت حماقت ہے، اور بغیر پودوں کے پانی دینا ایک فضول حرکت ہے۔ بعینی ہی یہی حال اس شخص کا ہے جو نماز روزے کو تو رخصت کرے اور محض ذکر و شغل پر اکتفا کرے، کیونکہ بلا نماز روزہ کے ذکر و شغل محض لا حاصل ہے۔ اسی ذیل میں ایک بار فرمایا کہ جاہل صوفیہ اس آیت وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین حاصل ہو جائے، حالانکہ یقین سے یہاں مراد یقینی چیز یعنی موت مراد ہے۔ اور یہ عجیب اوندھی بات ہے کہ جب تک یقین حاصل نہ ہو تب تک تو عبادت کرو، اور جب یقین حاصل ہو جاوے تو کیا چھوڑ دو؟ اس کی تو ایسی مثال ہوئی کہ جب تک یقین نہ ہو یہ پلاؤ ہے یا کیا چیز ہے تب تک تو کھائے جاؤ، اور جب یقین ہو جائے کہ یہ پلاؤ ہے تو ہاتھ کھینچ لو، حالانکہ یقین ہونے کے بعد تو اور بھی کھانا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ فضولیات میں لوگ بکثرت مبتلا ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ کیا مولوی ابو الخیر صاحب سے تمہاری کوئی گفتگو ہوئی جس میں وہ عاجز ہو گئے ہوں، یعنی مناظرے وغیرہ ہوا کرتے تھے، مباحثے ہوا کرتے تھے، تو اس سے متعلق فرمایا حکیم الامت تھانوی نے کہ کسی نے ان سے عرض کیا کہ مولوی ابو الخیر صاحب سے تمہاری کوئی گفتگو ہوئی جس میں وہ عاجز ہو گئے ہوں، وہ اس میں قائل ہو گئے ہوں، اس کو ضرور تحریر فرمائیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے لکھا تم کو اگر وہ گفتگو نہ معلوم ہو تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اس پر جواب میں لکھتے ہیں کہ اس سوال میں میرے نزدیک اہمیت ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے۔ میں نے جواب میں اس پر یہ اضافہ لکھا کہ ہاں، اس لیے کہ تمہاری ایسی بیہودہ درخواست پر نکیر کرتا رہوں، اگر میں وہ گفتگو لکھ دیتا تو وہ خدا جانے اس سے کیا نتائج نکالتے، نامعلوم لوگوں کو ان فضولیات اور خرافات میں کیا لطف آتا ہے، یوں ہی بیہودہ بیکار وقت کھوتے ہیں، کام کی ایک بات نہیں۔ یعنی جو بات کوئی بڑے سے کرے، کسی اللہ والے سے کرے، کسی عالم سے پوچھے، تو کام کی بات جس میں اپنا کوئی فائدہ ہو اور اپنا اس سے کوئی واسطہ ہو، بیکار سوالات نہیں کرنے چاہیے، یہ بھی گناہ ہے۔ ایک بزرگ نے بلا ضرورت کسی سے کوئی سوال کر لیا تھا، اس پر تنبیہ ہوئی، 30 برس تک روتے رہے کہ میں نے کیوں فضول سوال کیا۔ بڑی ضرورت ہے صحبت کامل کی، بغیر اس کے دین کی حفاظت مشکل ہے۔ خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس حفاظت کا کس قدر اہتمام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے روز نیا کرتا پہنا، پھر قینچی لے کر کلائی پر سے آستین کاٹ ڈالی۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ محض اس لیے کاٹ دی کہ میں اس کو پہن کر اپنی نظر میں اچھا معلوم ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ مشک لیے ہوئے گھروں میں پانی بھرتے پھر رہے ہیں۔ پوچھنے پر فرمایا کہ رومی قاصد نے میرے عدل کی مدح کی تھی، تعریف کی تھی، عدل و انصاف کی، اس کا علاج کر رہا ہوں۔ یعنی کہ دل میں بڑائی نہ آ جائے، ان حضرات کے دل میں بڑائی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی یہ احتیاطاً اس قدر خدا تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ انہوں نے فوراً اپنے اس چیز کا علاج کیا ڈر کے مارے، حالانکہ ان میں بڑائی نہیں تھی، مٹے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی خوف اتنا تھا کہ علاجن جو ہے انہوں نے اس کو ضروری سمجھا، تو وہ لوگوں کا پانی بھرتے پھر رہے تھے، خلیفۃ المؤمنین لوگوں کا پانی بھر رہے ہیں۔ پوچھنے پر فرمایا کہ رومی قاصد نے میری عدل و انصاف کی تعریف کی تھی، اس کا علاج کر رہا ہوں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان ہاتھ میں لیے اور زبان کو مارتے دیکھا۔ پوچھنے پر فرمایا کہ ہذا اوردن الموارد، یعنی کہ یہ زبانی وہ چیز ہے جس سے چیزیں وارد ہوتی ہیں، آدمی بولتا ہے اور پکڑا جاتا ہے بعض اوقات۔ یہ صدیق اکبر کا حال تھا جو بخشے بخشائے تھے۔ آخر یہ کیا چیز ہے؟ اگر صحابہ سے یہ چیزیں منقول نہ ہوتی تو خشک لوگ یہ کہتے کہ ان صوفیوں کو جنون ہو گیا ہے، اور ان کو تو اب بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ والے اور ان کے جو احباب ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، اللہ والے یہ مشق کراتے ہیں صوفیوں کو، اپنے مریدین کو، کہ اپنی جو ہے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے ترکیبیں بتاتے ہیں، تدبیریں بتاتے ہیں، تو لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں اگر صحابہ سے یہ چیزیں منقول نہ ہوتی۔ لیکن معلوم ہوا کہ صحابہ نے بھی اپنے اس طرح کے علاج کیے ہیں، اور ان کو تو اب بھی کہتے ہیں، اتنا اہتمام تھا حضرات صحابہ کو جب تو کامیابی ہو سکی. اب اس کی وجہ ذرا وہ لوگ بتلائیں جو اس طریق کو بدعت کہتے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ ہم نے امراض نفسانی کو پہچانا ہی نہیں، اگر پہچانتے تو کچھ اہتمام تو کرتے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آسان ہے. ارشاد فرمایا کہ جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. اور جو شخص دیندار ہوتا ہے، اچھا یہاں میں اپنی طرف سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مال سے دنیا اچھی ہوتی ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کی سمجھ بھی اچھی ہے، ایسا نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ مال دے کر آزماتے ہیں، اور روزی عقل سے نہیں ملتی بلکہ فضل سے ملتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہتے ہیں کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو تنگ کر دیتے ہیں، یہ سب مقدر میں ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ ہماری چالاکی کی وجہ سے، یا ہم جس کو دیکھتے ہیں مالدار ہے تو ہم سمجھتے ہیں بڑا ہوشیار ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. فرمایا کہ دین کا جو پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. اور جو شخص دیندار ہوتا ہے، اصل اگرچہ تجربہ دنیا کا نہ ہو لیکن دنیاوی امور میں بھی اس کی سمجھ سلیم ہو جاتی ہے. حلال روزی میں بھی یہی اثر ہے، برخلاف اس کے حرام روزی سے فہم مسخ ہو جاتی ہے، عقل مسخ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. حرام روزی کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے عقل برباد ہو جاتی ہے. حلال روزی میں اثر یہ ہے کہ اس کے دنیاوی سمجھ بھی سلیم ہو جاتی ہے، سلامتی والی ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ فہم سلیم اور تفقہ فی الدین، یعنی دین کی سمجھ، اس کو حاصل ہوتی ہے جس نے توجہ سے پڑھا ہو اور اپنے اساتذہ کو راضی رکھا ہو. جس طالب علم نے محض محنت ہی کی ہو مگر اساتذہ کو راضی نہ رکھا ہو، تجربہ کر لیا جائے کہ اس کو حقیقی علم ہرگز حاصل نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ان باتوں کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن سفیان الثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ قال کان المال فیما مضا یکرہ فاما الیوم فہو ترس المؤمن وقال لولا ہذہ الدنانیر لتمندل بنا ہؤلاء الملوک وقال من کان فی یده من ہذہ شیء فلیصلحہ فانہ زمان ان احتاج کان اول من یبدل دینہ وقال الحلال لا یحتمل الصرف رواہ فی شرح السنہ. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں، یعنی پچھلے زمانے میں، مال کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل مال مومن کی ڈھال ہے. حضرت سفیان فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر یہ دینار ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ بادشاہ ہم کو اپنا رومال بنا ڈالتے، یعنی دلیل و خوار بنا دیتے. اور حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کچھ مال ہو اس کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، یعنی اس کو بڑھانے کی تدبیر کرے اور ضائع ہونے سے بچائے. اس لیے کہ ہمارا یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر اس میں کوئی محتاج ہوگا تو وہی سب سے پہلا شخص ہوگا جو اپنے دین کو دنیا کے عوض فروخت کر دے گا. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مال حلال فضول خرچی میں ضائع نہیں ہوتا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی مال حلال میں اسراف نہ کرنا چاہیے اور احتیاط سے خرچ کرے تاکہ زیادہ دن تک دین کی تقویت کا سبب رہے. یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ مال حلال کم ہوتا ہے اور اس قدر نہیں ہوتا کہ اس کو فضول کاموں میں اڑایا جائے. اور مال کو بڑھانے کی جو تدبیر فرمایا ہے یہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے فرائض، واجبات اور سنن موقعہ سے کوتاہی کرنے لگے، بلکہ دین کی حفاظت رہے، دینی اعمال کی حفاظت رہے، اس کے بعد جو وقت فارغ ہو تو اس کو. مراد یہاں یہی ہے، یہ ہے کہ مال کو بغیر سوچے سمجھے خرچ نہ کرے، فضول خرچ نہ کرے، بلکہ اس کو احتیاط سے خرچ کرے اور جہاں اس کے بڑھانے کے موقع ہو اس کو بڑھائے، لیکن یہ کہ دین کا نقصان ہرگز نہ ہونے دے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں غسل کے فرائض پچھلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ غسل کی سنتیں سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ پڑھا تھا. آج جو ہے غسل میں فرائض بیان کیے جا رہے ہیں. غسل کا غسل میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا اور آدمی ناپاک رہتا ہے, لہذا غسل کے فرائض کا علم ہونا ضروری ہے. غسل میں صرف تین چیزیں فرض ہیں, اچھی طرح کلی کرنا اس طرح کے سارے منہ میں پانی پہنچ جائے, دانتوں کے اندر جو کوئی ریشے وغیرہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو صاف کر لینا چاہیے, اور روزہ نہ ہو تو خوب اچھی طرح غرارہ کرنا چاہیے حلق تک. ناک میں پانی ڈالنا دوسرا فرض, پہلا فرض کلی کرنا, دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک نرم ناک کا نرم حصہ ہے, خوب اچھی طرح اس میں مبالغہ کرنا چاہیے. اور یہ بھی روزے کے اندر جو ہے منع ہے, روزے کے اندر صرف نرم حصے تک پانی پہنچے, مبالغہ نہ کرے اس میں. اور سارے بدن پر پانی پہنچانا, ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہ جائے اچھی طرح, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم کو پانی سے اچھی طرح مل کے اور اس کو مل لیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقع معراج شریف. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیہقی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ کو داہنی طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف نظر کیجئے, میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا. پھر ایک اور نے مجھ کو بائیں طرف سے اسی طرح پکارا, میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہے اور اس پر ہر قسم کی آرائش ہے جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے. اس نے بھی کہا, اے محمد میری طرف نظر کیجئے, میں آپ سے کچھ دریافت کروں گی. میں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا. اور اسی حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ پہلا پکارنے والا یہود کا داعی تھا, اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی, اور دوسرا پکارنے والا نصارہ کا داعی تھا, اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی. یہاں بھی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہم پر احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں. اور وہ عورت دنیا تھی, یعنی اس کے پکارنے پر جواب دینے کا یہ اثر ہوتا کہ امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی, جیسا اوپر آ چکا ہے. اسی حدیث بالا میں ہے کہ آپ آسمان دنیا پر تشریف لے گئے اور وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا, اور وہاں بہت سے خوان رکھے دیکھے جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے مگر اس پر کوئی شخص نہیں, اور دوسرے خوانوں پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور اس پر بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کوٹریوں جیسے ہیں, جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے فوراً گر پڑتا ہے. جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا, یہ سود کھانے والے ہیں. اور آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے لب اونٹ کے سے ہیں, وہ چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہ ان کے اسفل سے نکل رہی ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا, یعنی وہ قوم چنگاریاں نکل رہی ہے اور ان کے اسفل بدن سے نیچے کے مقام سے نکل رہی ہیں چنگاریاں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے تھے. اور آپ کا گزر ایسی عورتوں پر ہوا کہ پستانوں سے بندی ہوئی لٹک رہی تھی اور وہ زنا کرنے والیاں تھیں. اور آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور انہی کو کھلایا جاتا تھا, اور وہ لوگ چغل خور اور عیب چین تھے, یعنی دوسروں کے عیب بیان کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے نہیں بھی کہا اور جنہوں نے تمنا کی نہیں بھی کی، اے اللہ سب مسلمان بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو اللہ صحت عطا فرما، ہر قسم کی مہلک اور پیچیدہ بیماریوں سے 100% حفاظت فرما، ہر بیماری سے حفاظت فرما خصوصاً مہلک بیماریوں سے، ہم سب کی حفاظت فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، اے اللہ روزیوں میں خوب وسعت اور برکت عطا فرما، خوب وسعت اور برکت عطا فرما اللہ، خوب وسعت اور برکت عطا فرما اللہ، ہمارے ملک سے سوری معیشت کا مکمل خاتمہ فرما، رشوتوں کا خاتمہ فرما، بدکاریوں کا خاتمہ فرما، شراب کا خاتمہ فرما، تمام بڑے بڑے گناہوں سے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اللہ میری میرے گھر والوں کی سب دوستوں کی ان کے گھر والوں کی اور پورے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ اس امت پر خاص فضل و کرم فرما دے. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم اہدی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم عافی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم تجاوز اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.